أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله العلي العظيم صلوات اعزان گرامی اصول دین کے عنوان سے آپ کے خدمت میں یہ مطالب پیش کر رہا ہوں. کل میں نے توحید سے متعلق کچھ مطالب عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے اور آج عدل کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. تشیع میں یا اہل بیت کے ماننے والوں میں اصول دین میں عدل شامل ہے. ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے, باقی تمام مکاتب فکر میں فروع دین میں عدل ہے. ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے. توجہ سے سنیے گا. ایک تمہید اگر 5-10 منٹ کی میں آپ کو زحمت دوں گا, اگر وہ سمجھ میں آ گئی تو پوری مجلس آج کی آسان ہو جائے گی. اس میں مثالیں ہوں گی. تمہیدی اور علمی جو گفتگو پیش کروں گا تھوڑی سی پیچیدہ ہوگی, لیکن اگر سنیں گے غور سے تو جتنی بھی مشکل علم کلام اور فلسفے کی ساری بحثوں کو بالکل سادہ اور آسان بنا کے پوری کوشش کروں گا 10 منٹ میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں. جو علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں عدل الہی کے اوپر, اور میں جب پڑھاتا ہوں حوزے میں یا یونیورسٹی کے اندر تو کم از کم بھی مجھے 5-6 لیکچر پڑھانے پڑتے ہیں عدل الہی پہ, وہ میں 5-6 منٹ 10 منٹ میں کوشش کروں گا خلاصہ کر دوں. اور بغیر توفیق الہی کے, بغیر معصومین کی امداد کے یہ ممکن نہیں ہے, اسی لیے توسل کر کے پیش کر رہا ہوں باب الحوائج سے کہ میں مطلب پیش کر سکوں جو میرے ذہن میں ہے, آپ تک بات پہنچ جائے. توجہ رہے گی مجمع کی میرے ساتھ؟ کل میں یقین مانیے جس حالت میں نے مجلس پڑھی تھی میں ہی جانتا ہوں کہ پوری رات کا سفر تھا, اس کے بعد دن میں چند گھنٹے ملے اور میں آپ کی خدمت میں آیا. آج بھی بس ایسے رہا, لیکن پوری طرح سے آج کوشش کروں گا کہ اچھی طرح سے مطلب کو آگے بڑھا سکوں. اعزان گرامی, ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے, باقی لوگوں کے یہاں فروع دین میں عدل ہے, اور وہ بھی بہت سے مکاتب فکر میں فروع دین میں بھی عدل نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے یہاں, بہت سے مسلمانوں کے یہاں کوئی بھی آدمی نماز پڑھا سکتا ہے, فروع دین میں بھی شرط نہیں ہے. نماز پڑھانے والے کے لیے بھی عدالت شرط نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے یہاں نماز پڑھانے کے لیے بھی, وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا صلوا خلف کل بر و فاجر, ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو. البتہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, پیغمبر نے نہیں فرمایا, لیکن بہت سے مسلمان کہتے ہیں پیغمبر نے کہا کسی بھی نیک کے برے اچھے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو. اب مجھے نہیں پتا کس برے کو نماز پڑھوانے کے لیے تیار کیا جا رہا. بات پہنچ رہی ہے ذہن کے نام؟ تو ان کے ہاں کسی کے بھی پیچھے نماز ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں دو رکعت کی نماز کے لیے بھی عدالت شرط ہے. کوئی نماز بھی نہیں پڑھا سکتا جب تک عادل نہ ہو. نماز نہیں پڑھا سکتا, یہ دو رکعت کی نماز کے لیے بھی عدالت شرط ہے. عادل ہو تو نماز پڑھا سکتا ہے, عادل نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ارے عادل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی تو دین کیسے مکمل ہے بغیر عدالت کے؟ بغیر عادل امام کے کیسے دین مکمل ہے؟ اب پھر دوبارہ بحث کو پیش کر رہا ہوں. عدل ہمارے یہاں اصول دین میں ہے, انصاف نہیں. مجمع کی توجہ ہو, بہت سے بزرگ پہنچ گئے. دیکھیں دونوں عربی کے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں, عدل و عدالت اور عدل و انصاف. یہ دونوں لفظ عربی کے لفظ ہیں, عدل و انصاف بھی کہتے ہیں اردو میں اور عدل و عدالت بھی. اب عدل عدالت دونوں عربی کے لفظ ہیں اور انصاف بھی عربی کا لفظ ہے. انصاف نصف سے ہے, اور عدل کی ڈیفینیشن علماء نے یہ لکھی ہے وضع الشیء فی محلہ. تعریف یہ ہے عدل کی, وضع الشیء فی محلہ, کسی شے کو اسی کی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے. توجہ ہو, کسی بھی شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے. انصاف کیا ہے؟ جب دو میں اختلاف ہو تو آدھا آدھا کر دیں, دونوں راضی ہو جائیں گے, یہ انصاف ہے. اذان گرامی, ایک چیز پہ مثال کے طور پہ ایک روٹی ہے, دو افراد میں اختلاف ہو جائے, ایک آدمی کہتا ہے یہ روٹی میری ہے, دوسرا کہتا ہے روٹی میری ہے. انصاف یہ ہے کہ روٹی کے دو ٹکڑے کیے جائیں, آدھی روٹی ایک کو دے دی جائے, آدھی روٹی دوسرے کو دے دی جائے. یہ آدھی آدھی روٹی کر دینا یہ انصاف ہے, عدل نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ دونوں کو راضی کر دیا جائے, دونوں کو آدھی آدھی روٹی دے دی جائے. عدل یہ ہے کہ معلوم کیا جائے حق کس کا. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ عدل یہ ہے کہ معلوم کیا جائے حق کس کا بنتا ہے, جس کا حق بنتا ہے اسی کو دیا جائے, یہ عدالت ہے. انصاف یہ ہے کہ دونوں کو راضی کر لیا جائے. عزیزان گرامی, ہمارا آج تک سارے مسلمانوں سے اختلاف اسی بات پہ ہے. وہ کہتے ہیں جتنے لوگوں میں اختلاف تھا سب کو راضی کر لیا گیا, سب کو کچھ نہ کچھ دے دیا گیا. ہم کہتے ہیں یہ انصاف تو ہو سکتا ہے, یہ عدل نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ جس کا حق ہو اسی کو دیا جائے, جس کا حق ہے. تھوڑا تھوڑا زحمت کر کے اگر آ کے تشریف لے آئیں گے جگہ بن جائے گی, بہت سے لوگ پیچھے. تھوڑا تھوڑا سا صلوات پڑھ کے آ کے زحمت کر کے. وعجل فرجہم, پھر بھی بابا سے بلند صلوات. تو اذانِ گرامی میں پیش کر رہا ہوں عدلِ الٰہی. ہمارے اصول دین میں عدل ہے. اب وہ عدلِ الٰہی بھی ہے, اللہ کا عادل ہونا ہم اس پہ اعتقاد رکھتے ہیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان یہ نہیں کہتے کہ اللہ عادل نہیں ہے, وہ بھی سب مانتے ہیں اللہ عادل ہے, لیکن عدالت کی تعریف میں اختلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو بھی کر دے وہ عدل ہے, اب چاہے وہ یزید کو جنت میں ڈال دے وہ بھی عدل ہے, کسی نیک کو جہنم میں ڈال دے یہ بھی عدل ہے. ہم کہتے ہیں جی نہیں, جو عدل ہے وہی اللہ کرتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ برخلاف عدل کوئی کام انجام دے. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا میں, مجھے اس پہ مسئلے پہ توجہ چاہیے. آئیے ذرا میں تمہید پیش کر رہا ہوں. اذان گرامی یہ اگر تمہید سن لیں گے, اللہ صرف اور صرف وہی کام کرتا ہے جو عدل ہو. ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ہماری عقل میں ایک بات ڈالے کہ عدل یہ ہے اور اس کے برخلاف عمل کریں. اسی نے عقل دی ہے, اسی نے عدالت کا نظام قائم کیا, تو ممکن ہی نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں ڈالے ایک بات کہ تم یہ عمل کرو, لیکن یہ کہے تم کچھ اور کرو میں کچھ اور کروں گا, جو میں کروں گا وہ میرے لیے عدل ہوگا, جو تم کرو گے تمہارے لیے عدل ہوگا. اگر ہر انسان کا اپنی ہی تعریف کے مطابق عدالت قائم کرنا اللہ کو قبول ہوتا تو اللہ حکم ہی نہ دیتا کہ عادل بنو. یہ اس کا بار بار حکم دینا کہ اسلام آیا ہی عدالت اجتماعی کے لیے, سوشل جسٹس کے لیے آیا. اللہ عادل ہے, نبی عادل, امام عادل. معاشرے کے اندر حتیٰ ہمارے یہاں تقلید بھی جائز نہیں ہے جو عادل نہ ہو. نماز جائز نہیں, قاضی عادل ہو, ہر انسان عادل ہو, گواہ عادل ہو. اگر گواہ بھی عادل نہ ہو تو گواہی قبول نہیں. توجہ ہو, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. گواہی قبول نہیں ہے اگر انسان عادل نہ ہو. اگر آپ عدالت میں گواہی دینے جائیں اور انسان کہنے یہ عادل نہیں ہے, اس کی گواہی قبول نہیں. گواہی بھی اس کی قبول ہے جو عادل ہو. اللہ ہمیں ایک حکم دے اور اس کے برخلاف عمل کرے, یہ ممکن نہیں ہے. اللہ حکم وہی دے گا جو اس نے خود سے نظام بنایا. نظام اس نے عدالت کا بنایا, ممکن نہیں ہے کہ وہ نظام جو وہ بنائے اس کے برخلاف عمل کرے. یہ جانتے ہیں پورا نظام, یہ پوری بحث کیوں کی گئی ہے بہت سے مسلمانوں کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی بھی طرح سے بروں کو برا نہ کہو. بہت سے مسلمانوں کی کوشش پوری یہ ہے, وہ کہتے ہیں بس اچھوں کو اچھا کہو, بروں کو برا نہ کہو, کیا پتا اللہ انہیں معاف کر دے. یہ پوری بحث, اس کا میں خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں کیا پتا اللہ معاف کر دے. تم یزید کو آج برا کہہ رہے ہو, امام حسین بہت کریم ہے, امام حسین بہت سخی ہیں. اگر کل انہوں نے یزید کو معاف کر دیا, تم آج لعنتیں کر رہے ہو یزید کے اوپر, تو کل کیا منہ دکھاؤ گے امام حسین کو اگر وہ کل معاف کر دیں. یہ بحث ہے بہت سے مسلمانوں کی طرف سے. وہ کہتے ہیں یزید کو برا معاذ اللہ نہ کہو. ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے یزید کو برا نہ کہیں. ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اچھوں کو اچھا نہ کہیں, بروں کو برا نہ کہیں. دین ہی مکمل نہیں ہوتا. کیوں دین مکمل نہیں ہوتا؟ اللہ نے لا الہ سے شروع کیا دین کو. اگر میں بات پہنچا پاؤں, تولا و تبرا کو پیش کر رہا ہوں کہ جب تک تولا و تبرا نہ ہو تب تک دین مکمل نہیں ہوتا. جب تک تولا نہ ہو, تبرا نہ ہو, دونوں نہ ہو, دین مکمل نہیں ہوتا. تو اللہ نے لا الہ الا اللہ میں پہلے تبرا کیا ہے اور پھر تولا کیا ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں. اللہ نے سارے جھوٹے خداؤں کی پہلے نفی کر دی, پھر کہا الا اللہ. بھائی توجہ ہو, اللہ نے پہلے کہا نفی کرو جتنے بھی بتوں کو, سب کی نفی کر دو گے, پھر کہو الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. پہلے نفی ہے, بعد میں اس بات. جب تک برے خداؤں سے جان نہیں چھڑاؤ گے تب تک اللہ کی توحید قبول نہیں. میں جملہ کہہ گیا ہوں, جب تک جھوٹے خداؤں سے جان نہ چھڑا لو تب تک توحید بھی قبول نہیں ہے. اگر ایک آدمی کہے میں خدا کو مانتا ہوں, اللہ کو مانتا ہوں, لیکن سارے بتوں کو بھی مانتا ہوں, کیا توحید قبول ہے؟ اور اگر کوئی آدمی کہے میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن ان کے بعد جتنے بھی لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے نبوت کے, رسالت کے, انہیں بھی مانتا ہوں, ایسی تو رسالت بھی قبول نہیں ہے. رسالت اسی کی قبول ہے جو کہے کہ میں محمد کو خاتم النبیین مانتا ہوں, انبیاء کا سردار مانتا ہوں. اب بات واضح ہو رہی ہے بھائی؟ اللہ کی توحید تب تک قبول نہیں جب تک جھوٹے خداؤں کا انکار نہ ہو, تب جا کے کہو الا اللہ. جب سارے جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں کا انکار کر دو تب رسالت قبول. اب سمجھ میں آ رہا ہے ولایت و امامت کس کی قبول ہے؟ جو ہے جانے گرامی. تو انسان کی امامت و ولایت بھی اسی کی قبول ہے کہ جو پہلے جتنے بھی جھوٹے دعوے دار ہیں ان کا انکار کرے اور پھر دوبارہ اقرار کرے کہ جو حقدار ہیں ان کی امامت و ولایت کا ماننے والا. جب تک انسان جھوٹے دعوے داروں کا انکار نہ کرے تب تک ولایت و امامت بھی قبول نہیں ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. جانے گرامی, آئیے ذرا میں دوبارہ عدل کو آپ کے سامنے وعدے کر کے شفاف الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. خاص طور سے نوجوانوں کے لیے یہ بحث پیش کر رہا ہوں کہ جو میں نے کہا تھا تمہین میں پیش کروں گا وہ سن لیجئے. ایک علمی گفتگو 10 منٹ کی, 5 منٹ کی. جانے گرامی, عدل کی ڈیفینیشن, تعریف کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کی اور وضاحت کروں, یہ سن لیجئے تمہین. کئی مرتبہ ہمیں اگر پتہ چل جائے نا کوئی ایک شے یہ ایسی ہے, لیکن ہمیں حالات بدلنے پہ ہماری تعریف بدل جاتی ہے چیزوں کی, واقعات و حالات بدلنے پہ. मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूं, सब जवाब दीजिएगा, चोरी अच्छी चीज है बुरी चीज है? सबने इकरार किया चोरी बुरी चीज है। ऐजान गिरामी, हमारा मकतबे अहले बैत का अकीदा यह है कि हम हुस्न कुभ अकली के कायल हैं। हुस्न कहते हैं अच्छाई को, कुभ कहते हैं बुराई को, ये अरबी की दो इस्तलाहात हैं। अच्छाई और बुराई दोनों अकली हैं, यानी किसी भी मुस्लिम काफिर किसी भी दीनदार बेदीन के सामने आप पेश करें कि यह चीज अच्छाई है या बुराई है, तो अक्ल उसकी बता देगी ये चीज अच्छी है। कोई दीन मानता हो कोई दीन ना मानता हो, अच्छाई बुराई जब पेश करेंगे तो हर इंसान आदमी बता देगा आपको ये अच्छाई है ये बुराई है। रोज़े कयामत अल्लाह काफिर से भी कहेगा ठीक है तू मुझे नहीं मानता था, क्या तुझे नहीं पता था कत्ल बुरी चीज है तूने कत्ल क्यों किया, क्या तेरी अकल ने नहीं बताया था चोरी बुरी चीज है तूने चोरी क्यों की, पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। अहले बैत के मानने वाले हुस्न कुबह अकली के कायल हैं, अच्छाई और बुराई के कायल ही हैं कि ये अकल से साबित है अच्छाई भी बुराई भी। अब आप सबसे मैं सवाल कर चुका हूं कि चोरी बुरी चीज है, सब मान रहे हैं मानते हैं सब चोरी बुरी चीज है। आइए जरा मैं एक और आपको सामने पेश कर देता हूं मिसाल, चोरी बुरी चीज है अभी सब लोगों ने माना है, और मैं आपके सामने कहूं कोई आदमी यहां पर आके कहे कि एक आदमी उसके बच्चे भूख से मर रहे थे, उसने एक दुकान से एक रोटी चुराई और बच्चों को मरने से बचा लिया। अभी मैं दोबारा आपसे सवाल करूं कि ऐसी चोरी के मुताबिक क्या ख्याल है, तो बहुत से अफराद कहेंगे ऐसी चोरी बुरी नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ एक रोटी चुराई थी बच्चों की मौत को रोकने के लिए, पता नहीं बात पहुंची कि नहीं पहुंची, है वही चोरी जिसका भी सब लोगों ने करार किया है कि बुरी चीज है। लेकिन जैसे ही हालात बदले बहुत से लोग कहेंगे इस किस्म की चोरी शायद बुरी ना हो, पता नहीं तवज्जो है या नहीं, मैं चोरी का लाइसेंस नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पूरी गहराई के अंदर जाके चंद मिसालें देना चाह रहा हूं। अच्छा बताइए सच अच्छी चीज है या बुरी चीज, सब मानते हैं कि सच अच्छी चीज है। एक आदमी आपके सामने आके यहीं पर माइक्रोफोन ले कहे भाई अभी अभी दो भाइयों में सुलह होने वाली थी, सुलह से पहले एन सुलह से पहले मैंने एक जाके सच बोला दोबारा लड़ाई हो गई। अब बहुत से अफराद फौरन कहेंगे भाई ऐसे सच की क्या जरूरत थी जहां पे तुमने दोबारा फसाद करा दिया। एक आदमी आपसे कहे भाई मियां बीवी में सुलह होने वाली थी मैंने फौरन सच बोला वहीं दोबारा तलाक की नौबत आ गई दोबारा, तो आप कहेंगे ऐसे सच की क्या जरूरत थी जहां पर रुकती हुई तलाक को तुमने दोबारा तलाक की नौबत को ले आया, पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। वही सच है जिसपे आप सब कह रहे हैं कि अच्छा, लेकिन जैसे ही हालात बदले आप में से बहुत से लोग कहेंगे ऐसे सच की जरूरत नहीं थी। तवज्जो हो मजमे की, पता नहीं बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। आइए मैं एक वाक्य सुना दूं आपको। एक आदमी रेल में सफर कर रहा है, साथ में उसके चार बच्चे बैठे हैं, रेल में बैठा एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, बच्चा गया उसने फौरन अखबार खींचना शुरू कर दिया। एक आदमी खाना खाने लगा था, बच्चे ने कहीं उसका टिफिन खींच लिया। एक आदमी बैठा हुआ था मुताले के लिए तैयारी कर रहा था, ऐनक लगाई, दूसरे बच्चे ने कहीं ऐनक छीन ली। अब सब के सब लोग देख रहे हैं कि कैसा बाप है, बच्चे खेल रहे हैं सबसे गुस्साखी कर रहे हैं तंग कर रहे हैं और ये बात बाप जो है बैठा देख रहा। इतने में एक आदमी ने हिम्मत की, उठा बाप के पास आया, आके कहा भाई तुम कैसे बाप हो बच्चों को रोकते नहीं, तुम्हारे बच्चे शरारत कर रहे हैं। उस बाप ने कहा भाई मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, इन बच्चों की मां का इंतकाल हो गया, मैंने बच्चों को अभी बताया नहीं है, बस इस सफर में मुझे बताना है कि इनकी मां मर गई है इसलिए मैं इनको रोक टोक नहीं रहा। अब वही तमाम अफराद जो समझ रहे थे बच्चे बहुत बुरे हैं बाप लापरवाह है, उन सब की नजर बदल गई, उन बच्चों पे उन्हें मोहब्बत आने लगी, बाप पे तरस आने लगा। अब वो आदमी जो ऐनक लगाए बैठा था खुद ब खुद ऐनक उतार के बच्चे को दी का खेल लो, वो जो अखबार पढ़ रहा था उसने कहा बेशक तुम अखबार पढ़ो फाड़ो फेंको जो मर्जी करो, वो जो खाना खाने लगा था उसने खाना अपने बच्चे के सामने रख दिया, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। वो तमाम अफराद जो बच्चों को बुरा समझ रहे थे बाप को लापरवाह समझ रहे थे उनकी नजर बदल गई, वो सब के सब एहतराम करने लगे, कितना बाप मजलूम है बेकस है कि बच्चों को बुरी खबर देने वाला, ये बच्चे कितने बेचारे बेचारे हैं कि इन्हें बुरी खबर मिलने वाली है। अज़ीज़ाने गिरामी, हालात बदलने से अच्छाई बुराई की हमारी तारीफ बदल जाती अगर बात पहुंच जाए। वही शय जिसे हम अच्छा समझ रहे होते हैं बुरा समझने लगते हैं, वही शय जिसे बुरा समझ रहे होते हैं अच्छा समझने लगते हैं अगर हालात बदल जाएं। लेकिन दो चीजों पे कभी भी किसी भी मकतबे फिक्र में चले जाएं, किसी दीन में चले जाएं, किसी आदमी के पास चले जाएं, जो दीनदार हो उसके पास चले जाएं, जो बेदीन हो उसके पास चले जाएं, जो दीन का मानने वाला हो, जो एथीसो मुलहिद हो जिंदीक हो दीन को ना मानता हो किसी दीन को ना मानता हो किसी के पास चले जाएं, دو چیزوں پہ ہر آدمی ایک ہی تعریف کہے گا، عدل کو ہر آدمی اچھا کہے گا، ظلم کو ہر آدمی برا کہے گا۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ ہر مکتب میں، ہر مذہب میں، ہر دین میں، بے دینوں میں کہیں چلے جائیں، کسی سے سوال کریں، کسی بھی لہجے میں سوال کریں، بتاؤ عدل اچھا ہے یا برا، تو ہر آدمی کہے گا عدل اچھا ہے۔ کسی سے پوچھیں ظلم اچھا ہے یا برا، ہر آدمی کہے گا ظلم برا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ظلم، اب یہ ہمارے ہاں جو آئمہ نے بتایا کہ اچھائی اور برائی عقلی ہے اور اصول دین میں عدل ہے، کیونکہ ظلم اتنا برا ہے کہ اللہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا، اور عدل اتنا اچھا ہے کہ کبھی اللہ سے دور نہیں ہو سکتا۔ اگر بات پہنچ گئی ہے تو ہمارے ہاں اسی لیے اصول دین میں عدل ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کسی حالت میں، کسی مذہب میں، کسی مکتب میں کبھی بھی جا کے سوال کرو کہ ہر آدمی کہے گا عدل اچھا اور ظلم برا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں اصول دین میں عدل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ ظلم کر نہیں سکتا، ظلم اتنا پست ہے کہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اگر بات پہنچ جائے، اذان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے لیکن اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اے میرے حبیب، آپ کا رب اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اس نے حکم دیا ہے کہ عدل کرو۔ اب پوری دنیا کے اندر، اب اگر کبھی کوئی بچہ آپ دیکھیں کہ خدا نہ خاصہ معذور پیدا ہوا، کوئی نابینا ہے، کوئی اب حاجہ کسی جگہ افریقہ میں قحط ہے، تو یہ اللہ کا لوگ، بہت سے لوگ سوال کر لیتے ہیں عدل الہی کہاں، افریقہ میں لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں، یہ بچہ معذور کیوں پیدا ہوا۔ سن رہے ہیں؟ سارے مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ جو وہ شیعہ ہی نہیں ہے تو جو چیزوں کو نہ مانتا، توحید کو، رسالت کو، معاد قیامت کو تو سب مانتے ہیں، شیعہ دو چیزوں کو اور مانتے ہیں، ایک عدل کو اصول دین میں مانتے ہیں، دوسرے امامت کو اصول دین میں مانتے ہیں۔ جو ان دو چیزوں کو اصول دین میں نہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے، وہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے۔ اور امامت کی میں نے تعریف کر دی ہے، کل اور پرسوں میں پیش کروں گا تفصیل سے، کہ امامت اسی کی قبول ہے کہ جو پہلے اعلان برات کرے، جب تک اعلان برات نہ کرے اس کی امامت ہی قبول نہیں ہے۔ میں کل پیش کروں گا، کل اور پرسوں میں انشاءاللہ تفصیل سے، نبوت و امامت کے موضوع پہ تفصیلی، اور پھر پرسوں معاد کو نہیں پڑھ سکوں گا، پرسوں تفصیل سے گیارہویں امام کا، کیونکہ تابوت ہے، ان کی زندگی کو پورا پیش کروں گا امامت ہی کے عنوان سے، تو سنیے گا۔ لیکن آج عدل الہی کو پیش کر رہا ہوں، اگر آگے بڑھنا چاہے میرے ساتھ۔ تو اللہ نے گرامی معصوم سے پوچھا، یہ سارے کے سارے دنیا کے اندر قحط ہے، کہیں پہ فاقہ ہے، کہیں غربت ہے، کہیں معذور ہے، تو اب معصوم فرماتے ہیں کہاں کہ کبھی بھی اگر کوئی بچہ معذور ہے، عدل پہ سوال تب آتا ہے کہ اللہ عادل ہے یا نہیں ہے، کہ اللہ وہی امید و توقع اس معذور سے بھی رکھے جو غیر معذور سے ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ اگر اللہ کہے بھائی تو بھی وہی کچھ کر، ایک نابینا سے کہے کہ تم سے بھی وہی امید و توقع ہے جو بینا سے ہے، دیکھنے والے سے ہے، ایک معذور سے کہے اللہ کہ تمہیں بھی وہی کچھ کرنا ہے جو ایک عام آدمی کرے گا، کہا پھر تو عدل الہی پہ سوال آ جاتا کہ یہ کیسی عدالت ہے کہ اللہ اس سے بھی وہی توقع رکھے ہے جو اس سے توقع رکھے ہے۔ لیکن اگر اللہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے کیونکہ تو معذور تھا، تجھے بہت کچھ معاف ہے جو دوسرے کو نہیں ہے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، اگر بات پہنچ رہی ہو، میں 1992-93 کی بات ہے کہ ایک مرتبہ اپنے اسکول کے پروجیکٹ کے لیے برطانیہ میں پلا پڑھا ہوں، برمنگم ایک اسکول میں تھا، تو وہاں پہ ایک پروجیکٹ، انہوں نے کہا بھائی ایک ریڈیو بنانا ہے کہ کوئی جو معذور ہو اس کے لیے، نابینا کے لیے۔ تو میں ایک کالج میں گیا، اسکول میں جہاں پہ نابینا بچے پڑھتے تھے، اور کالج بھی تھا وہاں، تو انٹرویو کے لیے جب گیا میں تو ایک صاحب نے کہا بھائی آئیے میں آپ کو لے چلوں گا اور ملوا دیتا ہوں۔ ریسپشن سے لیا، ایک آدھ بچے سے ملوایا، بچہ آیا، میں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، نوجوان تھا، تو کہا یہ نابینا ہے، آپ بتائیں گے تو اسے پتہ چلے گا، توجہ ہوگا۔ تو کہا کہ بھئی آپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اس بچے نے ہاتھ ملا بڑھایا، میں نے ہاتھ ملایا، کہا بھئی یہ نوجوان آپ کو خود لے جائیں گے، کلاس روم میں بھی ہر جگہ۔ میں پریشان ہونے لگا، میں بھی اس وقت جوان تھا، بھئی یہ واقعا خود کیسے لے جائیں، نابینا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا یہ میرے ساتھ چلیں، چلنے لگے، تو وہ چلتے سامنے دیکھا دیوار آ رہی ہے، وہ بار بار تالی بجاتا رہتا تھا نوجوان، ہر چند سیکنڈ پہ، تو دیوار آ رہی تھی، میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، وہ گفتگو کر رہا تھا کہ کس طرح سے روکوں، میں رک گیا، اس نے فوراً مجھ سے سوال کیا اب رک کیوں گئے، جبکہ میں دبے پیروں سے چلتا ہوں، میں دبے پاؤں سے چلتا ہوں، یعنی آواز نہیں آ رہی تھی میرے چلنے کی، میرے رکنے پہ اس نے فوراً سوال کیا اب رک کیوں گئے، میں نے کہا سامنے دیوار آ رہی تھی، کہا تو پھر مجھے رکنا چاہیے نا آپ کو نہیں، توجہ۔ اس نے کہا رکنا تو مجھے چاہیے تھا, آپ کو نہیں, آپ تو دیکھ رہے ہیں سامنے دیوار آ رہی ہے. اب میں اس کو کچھ کہہ نہیں پایا. اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ دیوار آ رہی ہے. وہ خود بخود مڑ گیا. پھر میں دیکھتا رہا کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں. وہ تمام جگہوں سے جہاں مڑنا ہوتا تھا مڑ جاتے تھے, اپنے کلاس روم میں لے گئے. اب مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ دیوار کا دروازہ پتا. میں نے کہا شاید یہ ہر روز آتے ہیں, دن میں کئی مرتبہ دروازہ کھولتے ہوں گے, چلتے ہیں اس لیے شاید اسے معلوم ہے. بٹھایا, بات ہونے لگی. اچانک کوئی ٹیچر آئی تو اس نے کہا بھائی فلاں ٹیچر آئی ہے. میں نے پوچھا آپ کا یہی نام ہے جو اس بچے نے کہا؟ کہا ہاں میرا یہی نام ہے. میں نے اس بچے سے پوچھا بھائی آپ کو کیسے معلوم کہ یہی خاتون ہے؟ کہا میں پرفیوم سے بتا دیتا ہوں, میرے سونگنے کی حس بہت تیز ہے. میں نے کہا یہ آپ بار بار تالی کیوں بجاتے ہیں راہ چلتے ہوئے؟ چلتے ہوئے. کہا میں جب تالی بجاتا ہوں نا تو ایکو سے مجھے آواز آتی ہے, پتہ چل جاتا ہے دیوار آ رہی ہے. توجہ, اللہ نے ایک حواس خمسہ سے ایک چیز کو چھینا تھا, بینائی کو چھینا تھا, باقی تمام کی تمام حواس کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ عام لوگوں میں بھی اتنی حس نہیں ہوتی. اگر اللہ ایک شے سے, محمد پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں, اگر اللہ ایک شے سے محروم رکھے تو ایسی دس نعمتیں دیتا ہے کہ اس ایک محرومیت کا انسان کو بدل مل جاتا ہے. اور وہ جو محروم ہوتا ہے اللہ اسے آخرت میں اتنا بدل دیتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کہے پروردگار مجھے محروم رکھتا. معصوم کا فرمان ہے کہ اگر روز قیامت انسان کو پتا چل جائے میں بیمار تھا, میرا پاؤں خراب تھا, میری آنکھ خراب تھی, مجھے یہ بیماری تھی. معصوم فرماتے ہیں تم کبھی بھی شفا کی, کبھی ٹھیک ہونے کی دعا ہی نہ مانگو اگر تمہیں پتا یہ چل جائے کہ آخرت میں اس بیماری کا بدل کیا ملنے والا. انسان کو اگر آخرت کا بدل مل جائے, اسے پتا چل جائے کہ مجھے بدل کیا ملنے والا ہے, تو انسان کبھی بہتری کی دعا نہ مانگے. اذان گرامی, اللہ عادل تب نہ ہوتا کہ اگر کسی کو محرومیت دیتا اور اس سے وہی توقع رکھتا جو دوسرے افراد سے ہے. لیکن اللہ نے کہا اگر کوئی معذور ہو تو اس کو تمام کی تمام وہ چیزیں بخش دوں گا, اس کا حساب کتاب بھی آسان کروں گا, کیونکہ میں نے اسے معذوری دے کے بھیجا ہے. جس کی معذوری ہو اس کا حساب کتاب آسان ہے. آئیے ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں معصوم کے فرمان سے عدالت کو, اگر آگے بڑھنا چاہیں میرے ساتھ. باواز بلند سروات پڑے محمد و مالے محمد. وعجل فرجہم. اذان گرامی, اب ایک پوری بحث ہے ہماری تمام بھائیوں سے, تمام مسلمانوں سے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے نزدیک اللہ عادل ہے, ہمارے کہتے ہیں اصول دین میں عدالت کا مفہوم کیا ہے. معصوم سے پوچھا کہ بھئی ہم جب کہتے ہیں اللہ عادل ہے, وما ربک بظلام للعبید, اور دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ, ہم بھی مانتے ہیں عادل ہے, لیکن تعریف میں فرق کیا ہے؟ میں نے بھی پہلے پیش کیا تھا. وہ کہتے ہیں جو کام اللہ کر دے, معاذ اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, کہ اگر یزید کو بھی اللہ چاہے تو جنت میں ڈال دے. یہ ان کا پورے کا پورا فلسفہ ہے, یہ ان کی پوری کی پوری حکمت ہے. ہمارے یہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی اچھے کو جہنم میں بھیجے اور کسی برے کو جنت میں بھیج دے. یہ اصول دین کا فلسفہ, یہ بات پہنچ گئی ہے سب, ممکن ہی نہیں ہے. یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ اللہ کبھی کسی بد کو برے کو جنت میں بھیجے. اذان گرامی, پوچھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے, بھائی میں نے یہ عقائد کی بحث اس لیے چھیڑی ہے کہ آج سارا مسئلہ ہی عقائد کا, اور میں اسی لیے اصول دین کو پیش کر رہا ہوں کہ توحید عدل واضح ہو جائے تو تمام مسائل حل ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے, اس کی عدالت کیا ہے, کیوں اس نے بنایا ہے محمد والے محمد کو سب سے افضل. اگر اللہ سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا اور کہتا جاؤ میری اطاعت کا مقابلہ ہے, کون سب سے زیادہ اطاعت کرے گا, تو کوئی بھی محمد و آل محمد سے آگے نہیں جا سکتا تھا. اور اللہ کا علم محدود نہیں ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے, اس کا لامحدود علم ہے, اس لامحدود علم سے جانتا ہے کہ میری اطاعت میں سب سے آگے جانے والے یہی 14, اس لیے اس نے ان 14 ہی کو سب کچھ عطا کر دیا. اب سارے مقامات ان کے لیے ہیں. تو اب آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں. پوچھا ساتویں امام سے کہ مولا اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس نے عدالت کا نظام قائم کیا ہے, اب یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ آپ کے جو ماننے والے ہیں اگر گنہگار ہوں, خطاکار ہوں, تو مولا آیا اللہ ان کے ساتھ عدالت کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے گا, اور اگر آپ کا ماننے والا بعمل ہو تو اس کے لیے جزا ہے؟ سنیں گے سوال مولا کا جواب؟ سوال واضح, میں دوبارہ پیش کر دوں. مولا آپ کا ماننے والا ہے, شیعہ ہے یا جو بھی کہہ لیجیے آپ, مومن ہے, عاشق ہے, محب ہے, جو لفظ استعمال کرنا چاہیں کر لیں. آپ کا ماننے والا لفظ یہی استعمال کیا, اسے کہا مولا آپ کا ماننے والا بے عمل ہے اور آپ کا دشمن ہے با عمل ہے, بتائیے کون بہتر ہے؟ تو مولا نے کہا کہ صرف یہ نہیں کہ بے عمل ہو, اگر ہمارا ماننے والا فاسق بھی ہو, فاسق بھی ہو یعنی بے انتہا گنہگار ہو, تو کہا تب بھی بہتر ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ ہماری ولایت رکھتا. میں جملہ کہہ گیا ہوں, بہت سے لوگ ساتھ نہیں ہیں, بہت سے لوگ ساتھ نہیں ہیں, بہت سمجھ میں پریشان ہے, بہت سمجھ میں پریشان ہے, بہت سمجھ میں, سارے مجمع کی توجہ ہو. اگر یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو عقیدے کی تصحیح کر لیجیے گا. میں لائسنس نہیں دے رہا ہوں گناہوں کا, میں لائسنس نہیں دے رہا کہ جو مرضی گناہ کرو, نہیں. معصوم کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ معصوم کیا کہتے ہیں, کہ اگر ہمارا ماننے والا فاسق بھی ہو تو ان کے والوں سے افضل. کا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ انسان کی ساری کی سارے حساب کتاب عقیدے پہ ہوں گے, عمل قبول ہوگا عقیدے پہ. جب عقیدہ ہی صحیح نہ ہو تو کچھ قبول ہی نہیں ہے. پہلے عقیدہ تو صحیح کرو, بعد میں نمازیں پڑھنا. اللہ کے نامی, جب تک انسان کی بنیاد ہی صحیح نہ ہو, جڑ صحیح نہ ہو, فاؤنڈیشن صحیح نہ ہو, بنیاد صحیح نہ ہو, تو آگے جتنی مرضی بلڈنگ بناتے چلے جائیے, بلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہے. میں نے بات سچ کہی ہے, اگر ابھی بھی پہنچا نہیں سکا تو اور وضاحت کر دیتا ہوں, اگر نہیں پہنچے ہیں میں اور وضاحت کر دوں. جو لوگ افراد پریشان نظر آ رہے ہیں مجھے, میں اللہم صل علی محمد وآل. بھائی وقت گزر گیا, مجھے اس کو مکمل کرنا ہے موضوع کو. اذان گرامی, میں لائسنس نہیں دے رہا. معصوم نے یہ نہیں کہا ہمارے ماننے والا کو باعمل ہونا چاہیے. معصوم خود فرماتے ہیں باعمل ہو, نماز پڑھے, روزہ رکھے, باعمل بنے, با کردار بنے, گناہوں سے بچے. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا عقیدہ ہی نہیں رکھتا, نہ ہماری امامت کو مانتا نہ ولایت کو, تو جتنے مرضی اعمال کر لے. اصول کافی کی روایت ہے. معصوم فرماتے ہیں, پوری روایت کو میں پڑھوں گا الفاظ اس طرح سے, معصوم فرماتے ہیں کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. مجھے نہیں معلوم یہ کس کی نماز کی بات کی جا رہی ہے, کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز نہ پڑھو, میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایسا ہے جو بستر رسالت پہ یقین کے ساتھ سو رہا. ماشاءاللہ, توجہ فرمائی جانے کی رام. معصوم فرماتے ہیں جب تک بنیاد ہی صحیح نہ ہو, جتنی بھی اونچی عمارت ہو, گرنے کا خطرہ ہے. اذان گرامی, اس لیے عقیدہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے. مسلم ہے آپ کا جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو کوئی بھی شہر صحیح نہیں ہوگی. تو معصوم فرماتے ہیں آپ پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کریں. جب تک ایک آدمی, میں کہتا ہوں ایک, اب چلیں حدیث پیش کر رہا ہوں, سخت الفاظ ہیں اس حدیث کے اور آپ نے شاید سن رکھی ہو, بلکہ میرا یقین ہے کہ آپ نے سن رکھی ہوگی. آئیے حدیث پیش کر رہا ہوں, ظاہراً اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے, اس وقت حافظہ ساتھ نہیں دے رہا, لیکن مسلم حدیث ہے, رسول اسلام کی حدیث ہے, ظاہراً اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے. گنجی شافعی نے اور بہت سے مالکی حنفی علماء نے اپنی کتابوں میں حدیث نبوی کو لکھا ہے کہ اپنے صحابہ سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلسل نافلہ نماز بھی پڑھتا ہو, تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہو, پورے سال روزے رکھتا ہو, 1000 حج کیے ہو پاپ یادا, صفا و مروہ کے درمیان میں سائی کرتا ہوا راہ خدا میں بے گناہ مارا جائے, احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں زکات میں دیا ہو, اور میرے ساتھ پوری زندگی ہر جہاد میں شریک ہوا ہو, جنت کی بو نہ پائے گا اگر علی کی ولایت نہ رکھتا ہو.
علی علی
کامل کے بولو
علی علی
داماد احمد
علی علی
قسم کا مولا
علی علی
نمبر کا مولا
علی علی
نعرہ حیدری
یا علی یا علی یا علی ملت حق ہے
توجہ فرما رہے تھے نہیں رہا یہی عدل الہی ہے کہ جب تک کہ کوئی ولایت علی نہ رکھتا ہو اس کو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اذان گرامی اس لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان کے پاس ولایت و امامت کا عقیدہ درست نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بخشے گا نہیں۔ تو معصوم نے فرمایا حبیب خدا نے فرمایا کہ جب یہ ساری عبادات ہوں جتنی بھی عبادات کر لے جنت کی بو نہ سونگے گا، یہاں تک ایک روایت میں 100 برس کے فاصلے سے جنت محسوس ہونے لگے گی۔ انسان جب ابھی 100 سال کا فاصلہ باقی ہوگا محسوس کرے گا یہاں کوئی جنت آنے والی ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں وہ جو 100 سال پہ انسان سونگ کے بتائے گا دیکھ کے بتائے گا یہاں کہیں جنت آنے والی ہے، اس جنت کی بو نہ سونگے گا اگر علی کی ولایت نہ رکھتا ہو۔ جنت کی بو نہ سونگے گا اگر علی کی ولایت نہ رکھتا ہو۔ کہا کیونکہ حق یہی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے جس نے اتنی قربانیاں دی ہوں دین کے لیے، امیر المومنین نے جنہوں نے پوری زندگی قربان کر دی ہو اللہ اور اللہ کے دین پہ، تو اب کیوں نہ اللہ نظام ایسا بنایا، یہ عدل الہی ہے کہ نظام ایسا بنے کہ جب تک کوئی اسے نہ مانے نہ اس کی توحید قبول ہے، نہ اس کی رسالت قبول ہے، نہ اس کی عبادت قبول ہے۔ ولایت شرط ہے عبادت کی قبولیت کے لیے، جب تک کوئی ولایت نہ رکھتا ہو تب تک اس کی عبادات قبول نہیں۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں اور سخت جملہ تھا اور حضرات نے سن لیا ہے، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ اذان گرامی تب تک یہ ولایت قبولیت عبادات کی، نماز کی، عبادت کی قبولیت کی علامت ہے۔ میں چلیں ایک حدیث پیش کر دوں دلیل کے لیے اگر سننا چاہیں گے، وقت ہے میرے پاس ابھی کچھ دیر اور چلیں گے نا میرے ساتھ، ایک حدیث اور پیش کر رہا ہوں سفینۃ البحار میں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے۔ یہ آپ حضرات کے اس ذوق اور اس ولولے کے لیے، اس آپ کی ولایت کے لیے، اس عقیدے کے لیے، اس محبت کے لیے پیش کر رہا ہوں حدیث، یہ جو آپ نے بھی پیش کیا، آپ کی ان ولایتوں اور محبتوں کی نظر کر رہا ہوں جس آپ نے محبت سے سنا ہے اس جملے کو، سن لیجئے۔ سفینۃ البحار، شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان جنہیں خاتم المحدثین کہا جاتا ہے، علم حدیث کے سب سے بڑا محدث مانا جاتا، علم حدیث کا آخری دور میں پچھلے 100 سال میں ان سے بڑا محدث نہیں گزرا، علم حدیث کا اتنا بڑا ماہر نہیں گزرا، لاکھوں احادیث لکھی ہیں انہوں نے، ان کی زندگی میں 32 سے زیادہ ان کی کتابیں چھپ گئی تھیں۔ توجہ ہو، سفینۃ البحار حدیث کی کتابیں لکھی، ایک خاتون آئی مؤمنہ کہا میرا بچہ بہت بیمار ہے، میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دعا کر دیں۔ تو انہوں نے کہا پانی لاؤ، پانی لے کے آئے، اپنی انگلیاں گھولی کا بچے کو پانی پلا دینا، شفا مل جائے گی۔ اس مؤمنہ نے کہا کیسے میرے بچے کو شفا مل جائے گی، نہ آپ نے کوئی دعا پڑھی، نہ آپ کی زبان ہلی، نہ کوئی آیت پڑھی، نہ سورہ پڑھا، صرف انگلیاں کھول کے آپ نے کہا پانی پلا دینا۔ کہا میں نے ان انگلیوں سے ہزاروں لاکھوں احادیث آل محمد کی لکھی ہیں، کیا آل محمد میری انگلیوں کی اتنی بھی آبرو نہیں رکھیں گے؟ کیا اتنی بھی آبرو نہیں رکھیں گے؟ مجھے آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں حضرات، ابھی آپ نے جو دلال دلایا پھر کل اور پرسوں سنیے گا، انشاءاللہ پیش کروں گا اور مطالب، لیکن یہ حدیث سن لیجیے سفینۃ البحار میں۔ ہاں یہ خود شیخ عباس قمی جن کا میں نے واقعہ پیش کیا ہے، جن کی وصیت تھی نجف اشرف ساری زندگی رہے، قم کے پیدائشی تھے، شیخ محمد عباس قمی بہت بڑے، ان کے والد محمد رضا قمی ان کے بیٹے تھے، نجف ساری زندگی پڑھتے رہے، واپس آخری زمانے میں قم آگے پڑھاتے تھے، وصیت کی اگر مر جاؤں تو لاش میری فوراً نجف لے کے جانا، حرم امیر المومنین میں دفنانا اور کہیں نہیں، ایسی وصیت کی کہ آخری زیارت کے لیے جب گئے تھے تو وہیں زیارت پہ انتقال ہوا۔ بھائی اتنی ولایت رکھتا ہو کہ مولا خود بلا لیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ کوئی اتنی ولایت و محبت رکھتا ہو کہ جب جائیں تو انسان مولا خود بلا لے کہ جب میرے پاس آئے تو یہیں پہ اس کی روح قبض ہوگی، وہیں حرم میں دفنائے گئے. تو اذان گرامی، ان کی میں کتاب سفینۃ البحار سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں، پورا خون جگر دے رہا ہوں محبت سے آپ کی خدمتوں میں، آپ کی محبت کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ کی ولایت کے لیے پیش کر رہا ہوں. اذان گرامی، پوچھا چھٹے امام سے کہا مولا بتائیے آپ کی دادی زہرا کا مہر کیا تھا؟ تو کہا کہ جو تم نے سنا ہے وہ پہلے بتاؤ. کہ ہم نے یہ سنا کہ 500 درہم، یعنی 500 چاندی کے سکے، دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ، 500 درہم مہر تھا. مولا نے کہا یہ تو فرشی مہر ہے، یہ تو فرشی مہر ہے. کہا کہ مولا کہ پھر عرشی مہر بھی کوئی ہے؟ مولا نے کہا ہاں، ایک ہی شادی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی ہے. توجہ، دنیا میں کائنات میں ایک شادی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی ہے، فرش پہ بھی ہوئی ہے، عرش پہ بھی ہوئی ہے. فرش پہ پیغمبر نے عقد پڑھا علی و فاطمہ کا، عرش پہ اللہ نے عقد پڑھا. جب وہاں اللہ نے، بھائی میں پورا خون جگر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو کہا پیغمبر اسلام نے یہاں عقد پڑھا اور کہا کہ یا علی اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا کہ بھائی جناب امیر گئے ہیں اور 2 زانو ہو کے زمین پہ بیٹھے ہیں. کہا بھائی میرے بابا دنیا میں نہیں ہیں یا رسول خدا، زمین پہ بیٹھے 2 زانو ہو کے. اور آج خطیب نہج البلاغہ، بھائی جو خطاب کرے اور نہج البلاغہ بن جائے، ان سے بولا نہیں جا رہا. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. سر جھکائے جناب سرور کائنات کے سامنے بیٹھے ہیں، لب کشائی نہیں ہو رہی. ارے مشکل کشا ہیں جو ہمیشہ بانٹنا جانتے ہوں، ان کے لیے مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے. بھائی زندگی میں علی نے صرف اور صرف ایک ہی شے کو مانگا، پیغمبر سے ان کی بیٹی کا رشتہ. اب سمجھو فاطمہ کون ہے. بات پہنچ رہی ہے جانے گرا، اب سمجھ میں آیا جناب سیدہ کون ہے کہ جناب امیر رشتہ مانگنے گئے ہیں. تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے پوچھا یا علی کیا بات ہے؟ کلام نہیں کر رہے. کا یا رسول خدا آج بولا نہیں جا رہا. تو فوراً جناب جبرائیل نازل ہو گیا، یا علی جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس نے عرش اعظم پہ علی کا زہرا سے عقد پڑھ دیا، آپ فرش پہ علی کا زہرا سے عقد پڑھ دیجئے. بس یہ کہنا تھا کہ سرور کائنات نے فوراً جناب امیر سے کہا کہ یا علی بتائیے میری شریعت کے اندر مہر واجب ہے. توجہ میرے ساتھ دیکھیے گا، میری شریعت کے اندر مہر واجب ہے، یا علی آپ میری بیٹی فاطمہ کو کیا مہر دیں گے؟ کہا یا رسول خدا جو آپ فیصلہ کریں گے، جو آپ فیصلہ کریں. تو کہا یا علی کیا کچھ ہے آپ کے پاس؟ کہا یا رسول خدا، یہ علامہ اقبال نے اپنے کہا کہ یک ذرہ یک حسام سامان اوس، میں اگر کوئی موقع ملا تو اس پہ تفصیلی پڑھوں. تو کہا کہ بھائی یا رسول اللہ میرے پاس 3 اشیاء ہیں، ایک تلوار ہے ذوالفقار، ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے. تو سرور کائنات نے کہا یا علی آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے. یا علی آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے اور یا علی آپ کا جو گھوڑا ہے اس کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ آپ جوان ہیں، سفر بہت زیادہ کرتے ہیں اسلام کی خاطر، لیکن یہ جو آپ کی زرہ ہے نا، نہ اس کی آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو. پتہ نہیں بات پہنچا پایا یا نہیں. زرہ کی اسے ضرورت ہوتی ہے جو شیر نہ ہو. جو میدان کا شیروں سے زرہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا یا علی آپ کی زرہ کو نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو، تو اپنی زرہ بیچ دیجئے، وہی میری بیٹی کا مہر ہوگا. تو یہ رسول خدا سے فوراً جناب امیر نے زرہ کی، یہ میری زرہ ہے بیچ دیجئے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا علی کی زرہ برائے فروخت ہے، کون خریدے گا؟ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا 500 درہم دوں گا کیونکہ علی کی زرہ. پیغمبر نے کہا یہی میری بیٹی کا مہر ہے. تو چھٹے امام نے فرمایا یہ تو فرشی مہر ہے، یہ فرشی مہر ہے، یہ فرشی مہر ہے. جناب سید عدل الہی کو دیکھیے، کہ یہ فرشی مہر ہے. تو کہا مولا بتائیے آپ کی دادی جناب سیدہ کا عرشی مہر کیا ہے؟ اللہ نے کیا مہر لیا؟ کہا اللہ نے کہا یا علی بتائیے سیدہ کا عقد آپ سے کر رہا ہوں، آپ کیا مہر دیں گے؟ کہا خالق سے پروردگارہ تو جو فیصلہ کرے وہی مہر ہے فاطمہ. تو اللہ نے کہا پھر جنت کا 3rd حصہ فاطمہ کا، زمین کا 4th حصہ فاطمہ کا، اب جس کی چاہے فاطمہ شفاعت کرے. جس کی چاہے شفاعت کریں, کیونکہ مہر کے اندر ایک حصہ لے لیا جنت کا, اور کا چوتھا حصہ زمین کا, اور جہنم کے بھی ایک حصے سے متعلق کہا اتنا حصہ جہنم کا, جسے چاہیں جہنم میں دھکیلیں, اگر بہت پہنچ جائے, جسے چاہیں فاطمہ جہنم میں بھیج دیں, مہر میں لیا جنت کا ایک حصہ, پروردگار نے کہا اتنا حصہ جنت کا آپ کا, اتنا جہنم کا, اتنا زمین کا, چوتھا حصہ زمین کا, یہ تو ایک تہائی زمین کا حصہ, چوتھا حصہ جتنے بھی ہم, مجھے تب بحث نہیں. اب یہ سفینۃ البحار میں چھٹے میں نے فرمایا کہ اگر آپ بعد میں سائنس نے دریافت کیا زمین کو سارے کو تقسیم کریں تو ایک حصہ خشکی ہے, تین حصے پانی ہے. جناب سیدہ نے ایک حصہ زمین کا مہر میں لیا, چھٹے امام فرماتے ہیں سارے کی ساری خشکی زمین کی میری دادی سیدہ نے مہر میں لے لی, کہ اب جو بھی روئے زمین پہ چلے اور میرے دادا علی کا بغض رکھتا ہو تو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے. جو فرمائے جانے کے نام توجہ فرمائی جانے کے نام. مولانا نے فرمایا کہ ساری کی زمین کا ایک چوتھائی حصہ میری دادی زہرا کے مہر میں ملا, کہ جو بھی میرے جد علی ابن ابی طالب کا بغض رکھتے ہوئے زمین پہ چلے گا تو وہ غصبی جگہ پہ چلے گا, وہ غصبی جگہ پہ چلے گا, کیونکہ ساری زمین میری دادی زہرا کے مہر میں چلی گئی ہے, ان کے مہر میں زمین کا چوتھا حصہ, ساری کی ساری زمین میری دادی زہرا کے مہر میں ہے. جو زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو تو وہ غصبی جگہ پہ چلے گا, غصبی جگہ پہ عبادت قبول نہیں ہوتی. اور فرمایا تھا جانے کی راہ میں غصبی جگہ پہ نہ روزہ قبول ہے نہ نماز قبول ہے. اگر آپ غصبی جگہ پہ جانتے بوجھتے ہوئے نماز پڑھ لیں تو نماز قبول نہیں ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے ولایت علی کیوں ضروری ہے, میں پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. عدل الہی یہی ہے کہ جسے اس نے اپنا ولی بنایا ہے جب تک اسے نہ مانو تو عبادت قبول نہیں ہے. میں نے کتنی دلیلیں دے دی ہیں, چلیں گے میرے ساتھ آگے جانے کے نام. میں اب اس کے بعد ہی مجھے مدارس پڑھنا ہوتی ہیں, اس کے لیے فوراً پہنچنا ہوتا ہے. میں تفصیل سے کل اور پرسوں میں آپ کو اور پیش کروں گا مطالب کہ نبوت و امامت کیا ہے, اصول دین پیش کر رہا ہوں. عدل الہی کو میں نے آج پیش کیا کہ کوئی شے قبول نہیں ہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل کا نظام بنایا ہے. اس عدالت کے نظام کو ماننا بہت ضروری ہے. جب تک کوئی آدمی عدل الہی کے نظام کو نہ مانتا ہو اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہیں. عدل یہی ہے, مولا فرماتے ہیں کہ انسان پہچانے کے من منہل نعمہ, یہ من منہل اور من لہو کس کی طرف سے ہے, کس کے لیے ہے. یہ وجود آپ کو اللہ کی طرف سے ملا, کس کے صدقے میں ملا ہے, وہ محمد و آل محمد ہیں جن کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا ہے. جب اللہ نے ان کی خدمت کے لیے بنایا ہے تو اس لیے حق یہی ہے کہ جب انسان آئے تو اندازہ ہو کہ کس کے لیے آیا ہے. یہ اہتمام ہماری زندگی میں سب سے بڑی عدالت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ تواضع اور انکساری کا اظہار کرتا رہے. میں آج ایک حدیث دیکھ رہا تھا, ظاہراً امیر المومنین کا فرمان, فرماتے ہیں کہ تواضع ایک ایسی نعمت ہے جس سے کوئی بھی حسد نہیں کرتا. تواضع انکساری کا آل محمد کا تواضع ہی ان کے عشق کا سبب بنا. ان سے زیادہ باعظمت کوئی نہیں تھا اور ان سے بڑا عابد و زاہد کوئی نہیں تھا. اتنا مقام پانے کے باوجود اتنے سجدے اتنی عبادات. ہماری لاکھوں روحیں قربان ہوں جناب زینب کبرا پہ. کل میں نے جہاں مصائب کو چھوڑا تھا میں نے کہا تھا کہ روایت پڑھوں گا, میں کل نہیں پڑھ سکا تھا. خزانے کی رامی, یہ عدل الہی ہے. آج جناب زینب کا اتنا تذکرہ ہے. وہ بی بی جو میدان کربلا میں آئیں اور اتنے لاشیں پڑے ہوں اور کہیں کوئی بھی شکوا نہ کریں, کیوں خالق اس بی بی کے نام کو پوری دنیا میں عام نہ کر دے؟ کیوں تمام کے تمام انبیاء اس بی بی کو سلام نہ کریں؟ ملائکہ انبیاء سلام کرتے نظر آ رہے ہیں, آئمہ اہل بیت سلام کرتے نظر آتے ہیں. اعلان گرامی, پہلی سفر کو میں بیماری پریشانی سے متعلق پیش کر رہا تھا, دو جملے سن لیجیے اس سے پہلے کہ میں مصائب پہ آؤں. میرا وعدہ ہے اگر آج آپ کو ادراک ہوا ابتدائی جملوں کا تو آگے آپ ضرور مصاب ہو جائیں گے. ایک یہودی تھا, اس کی بیٹی بہت بیمار تھی. لوگوں نے اس کی بیٹی کو لا علاج قرار دے دیا. اس زمانے کے اطباء, بیٹی کا نام تھا ہند. اس یہودی نے سوال کیا, کوئی ہے جو میری بیٹی کا علاج کر دے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ ہاں مدینے چلا جا, وہاں کوئی علی ابن ابی طالب رہتے ہیں. وہ بڑی امید کے ساتھ مدینے آ گیا. لوگوں سے پوچھا, مجھے علی ابن ابی طالب سے ملنا. ایک آدمی نے کہا ہاں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں. لے کے آیا مولا کی بارگاہ میں, کہا یہ علی ابن ابی طالب ہے. اس نے کہا, یا علی میں آپ کے ماننے والوں میں نہیں ہوں, یہودی ہوں, لیکن بڑی امید کے ساتھ آیا ہوں. میری بیٹی کو اطباء نے, طبیبوں نے, ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا, اس کا علاج نہیں ہو سکتا. مجھے لوگوں نے آپ سے بڑی امید دلائی ہے, کیا میری بیٹی کا علاج ہو سکتا ہے؟ مولا نے اسے دیکھا اور ایک مرتبہ مسکرا کے اپنے خادم سے کہا, جا جا کے میرے بیٹے حسین کو بلا لا. خادم گیا سید الشہداء کی بارگاہ اور کہا کہ مولا آپ کو آپ کے بابا علی بن ابی طالب نے بلایا. مولا حسین فوراً آئے, کہا جی بابا جان آپ نے بلایا. ہاں بیٹا. خادم سے کہا جاؤ جا کے پانی کا ایک ظرف لیا. ایک ظرف میں پانی لے آؤ. وہ برتن میں پانی لے آیا. جیسے پانی لایا تو امیر المومنین نے امام حسین علیہ السلام سے کہا, بیٹا اس پانی کو مس کر دیں. سید الشہداء نے پانی کو ہاتھ لگایا. جیسے ہی ہاتھ لگایا تو جناب امیر نے اس یہودی سے کہا, اپنی بیٹی کے سر پہ یہ پانی ڈال دینا. اس یہودی نے پوچھا کیا ہوگا؟ کہا تمہاری بیٹی کو شفا مل جائے گی. اس یہودی نے پوچھا کیوں شفا مل جائے گی میری بیٹی کو اس پانی سے؟ مولا نے کہا کیونکہ میرے حسین نے مس کر دیا. اگر حسین مس کر دیں تو پھر پانی شفا بن جاتا. وہ پانی لے گیا, اس نے اپنی بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا, واقعا بیٹی شفا یاب ہو گئی. بیٹی نے پوچھا بابا یہ پانی کیسا پانی تھا؟ اس یہودی نے کہا, بیٹی مدینے میں کوئی حسین رہتا ہے, یہ پانی انہوں نے مس کیا تھا اس لیے آپ کو شفا مل گئی. اس بچی نے کہا, بابا مجھے ایک مرتبہ حسین ابن علی سے ملوا دیں, اس حسین سے ملائیں جن سے یہ پانی مس ہوا تھا. اس یہودی نے کہا میرے ساتھ چلو, مدینے لے کے آیا. جب مدینے پہنچے تو مولا حسین کی زیارت کرائے, کہا یہ وہ حسین ہے جس کے ہاتھ سے مس ہوا پانی آپ کی شفا کا سبب بنا. اس بچی نے, اس خاتون نے, لڑکی نے فوراً جناب سید الشہداء کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا, میں آپ پہ ایمان لے آئی ہوں. انی مؤمنۃ بک, میں آپ پہ ایمان لے آئی ہوں. میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ حجت خدا, آپ کا مقام, اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا. مولا نے کہا, اگر تو مجھ پہ ایمان لے آئی ہے تو جا جا میری بہنوں سے کچھ سیکھ لے. وہ اٹھی ہند, جناب زینب کے پاس آئے, کہا بی بی میں آپ کے بھائی پہ ابھی ابھی ایمان لائی ہوں, مجھے کچھ سکھا دیجئے. تو جناب زینب نے کہا, اگر مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے. اس ہند نے کہا, میں نے آج سے پردہ سیکھ لیا. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے, مصائب کا پورا ماحول بن چکا کہ کیا ہوا, کیسے معاویہ اپنے بیٹے یزید سے بیاہ کے اس ہند کو شام لے گیا. ہند بہت خوبصورت تھی، معاویہ نے اپنے بیٹے سے شادی کی، لے گیا، چلی تو گئی شام، دمشق میں رہتی تھی لیکن ہر روز دعائیں مانگتی تھی، پروردگارہ میرے مولا حسین سلامت رہے، اپنے مولا کی سلامتی کی دعائیں مانگتی، مولا کی نظر دلاتی، صدقہ دیتی، میرے مولا سلامت رہے، حسین سلامت رہے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے ہند سے کہا، ہند تیرے شوہر کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی کربلا میں، تیرے شوہر نے انہیں مار دیا، باغیوں کو، ان باغیوں کے خانوادے آ رہے ہیں، باغیوں کی بہنیں، ان کے خاندان، بیٹیاں، ازواج، سب کے سب یہاں آنے والے ہیں۔ ہند نے کہا، اچھا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ باغیوں کا خاندان کیسا ہے۔ کہاں پہ آئیں گے؟ کہا پہلے بازار میں لائے جائیں گے، بازار سے پھر دربار میں لائے جائیں گے۔ ہند نے کہا، دربار میں میں آ جاؤں گی، بازار نہیں جاؤں گا۔ کیوں بازار نہیں جائے گی؟ میں پردہ دار خاتون ہوں، میں بازار نہیں جاؤں گا۔ اگر برداشت کر پائے آج، کہ میں پردہ دار خاتون ہوں، بازار نہیں جاؤں گی، دربار میں آ جاؤں گی، لیکن میری دو شرائط ہیں، ان باغیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جب میں دربار میں آؤں نا، تو دو کام کرنا، ایک میرے لیے برقع سلوا دو، اس کا نقاب باریک ہو تاکہ میں دیکھ سکوں ان کا تماشا، دوسرے میرے لیے تخت لگا دینا، میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتا، جہاں پہ باغی ہوں گے میں باغیوں کے ساتھ زمین پہ نہیں کھڑی ہونا چاہتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے لیے تخت لگوایا گیا، ہند نے برقع سلوایا، نقاب باریک تھا تاکہ دیکھ سکے، اس کا بھی چہرہ معلوم تھا، تخت پہ کھڑی تھی۔ جیسے ہی بیبیاں، اب جو لوگ شام گئے ہیں نا زیارات جنہوں نے کی ہیں، ان کو معلوم ہے بہت بڑا ہے دربار، بہت بڑا، جس دروازے سے بازار سے بیبیاں آئیں نا، پچھلا دروازہ ہے، یزید اوپر بہت بلندی پہ بیٹھا تھا، تخت پہ ہند کھڑی تھی، دربار میں 700 کرسی نشین تھے، جیسے بیبیاں داخل ہوئی جناب زینب کی نظر ہند پہ پڑ گئی، جیسے ہی جناب زینب کی نظر پڑی نا ہند پہ، تو جناب زینب نے دیکھا اور فوراً جناب ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم پہچانا سامنے کون؟ جناب ام کلثوم نے کہا، بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ جناب زینب نے کہا، ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو، سامنے ہند کھڑی ہے۔ جناب ام کلثوم نے پوچھا، بی بی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا؟ جناب زینب نے کہا، ہاں وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا۔ اب جناب ام کلثوم رونے لگی، کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے، لیکن ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ اجروں کو مر جاؤ بھائی، ریاض القدس میں روایت ہے، سوگنام آل محمد میں ہے، بہت سی کتابوں میں ہے، اگر برداشت کر پائیں تو میں پڑھوں۔ اب جانتے ہیں کیا کیا، آپ جانتے ہیں نا، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کوئی اپنا جاننے والا نہ مل جائے، اگر انسان کو کوئی جاننے والا مل جائے تو زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، ارے اس حالت میں یہ بھی مل گیا۔ اب بیبیوں نے کیا کیا، کہیں ہند کا سامنا نہ ہو جائے، اب سر جھکا کے بیبیاں گزر رہی ہیں، ہند کے سامنے سے سر جھکا کے گزر رہی، جیسے ہی سر جھکا کے گزر رہی تھی نا، ہند کے تخت کے سامنے جیسے پہنچی، ہند نے روکا اور روک کے سوال کیا جناب زینب سے، کیونکہ سب سے آگے جناب زینب تھی، سوال کیا، من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ روایت کے الفاظ ہیں، جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے کہا، نحنو من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں، فوراً ہند تخت سے اتری، زمین پہ آ گئے۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، فوراً پوچھا، کیا بات ہے، تم تخت سے اتر کے زمین پہ کیوں آ گئی ہو؟ تو ہند نے کہا، بی بی مدینے والوں کے احترام میں، میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں، میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں، اس لیے میں تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی۔ اب ہند نے پوچھا جناب زینب سے، بی بی مدینے والوں کو جانتی ہیں آپ؟ اگر میں کسی کا پوچھوں، کسی کو جانتی ہیں آپ میں پوچھوں؟ جناب زینب نے کہا، کس کا پوچھنا چاہتی؟ ہند نے کہا کہ بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. جیسے ہی جناب زینب نے نام سنا نا امام حسین کا کہ میرے مولا حسین رہتے ہیں, جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. بی بی کے آنسو بہ رہے تھے لیکن بی بی نے سر نہیں اٹھایا, سر جھکائے جھکائے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے. ہند نے کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین کا ایک بیٹا ہے, بہت خوبصورت ہے, نام علی اکبر ہے, ہم شکل پیغمبر ہے. میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے, جناب زینب کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھے گی. کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا, نام سجاد ہے, عبادت کا پیکر ہے, بہت وجیہ ہے, بہت جلال والا. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے. ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے, نام عباس ہے, غیرت کا پیکر ہے, بہت خوبصورت ہے. جناب زینب اب تک تو سن رہی تھی, آنسو بہ رہے تھے, اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. ایک مرتبہ کا ہند کیا اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ میری طرف دیکھیے گا سارے. جیسے ہی جناب زینب نے کہا نا ہند کیا اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی, ہند نے کہا خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا, وہ علی کی بیٹیاں, وہ نبی کی نواسیاں, خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا, یہ شرابی کا دربار ہے. ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا, سر اٹھا کے کہا ہند غور سے دیکھ میں زینب ہوں, یہ میرے ساتھ ام کلثوم, وہ رقیہ, وہ رباب, وہ سکینہ. ایک مرتبہ ہند نے بیبیوں کو دیکھا, سر سے برقع اتار کے زمین پہ پھینکا, ایک سوال کیا کہ بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھا؟ جناب زینب لگا ہند ذرا غور سے دیکھ, وہ جو سامنے سر رکھے ہیں نا, پہلا سر حسین کا, اس کے ساتھ سر علی اکبر کا, وہ ساتھ میں سر عباس کا, وہ جو زمین پہ قیدی بیٹھا ہے نا وہ سید سجاد ہے, وہ بچہ محمد باقر ہے. ہند دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئے اور ایک مرتبہ کہا یزید یہ تو نے کیا کیا, یہ نبی کی نواسیاں, یہ علی کی بیٹیاں, تو مجمع عام میں لے آیا؟ یزید ایک مرتبہ اٹھا اپنے تخت سے, اپنی ابا اتاری ہند کے سر پہ رکھی اور ایک مرتبہ کہ ہند دیکھتی نہیں نہ محرموں کا مجمع, بغیر چادر کے نہ محرموں میں آ گئی. ہند نے چادر اتار کے زمین پہ پھینکی, کہو یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا ان علی کی بیٹیوں کو تو مجمع عام میں لے آیا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بھائی ابھی کوئی نہ اٹھے, دو جملے دعا کے کہوں گا, ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. ایک جملہ میں ہمیشہ مسائل میں پڑھا کرتا ہوں, نہ جانے کیا بیت گئی بیبیوں پہ, کوئی بیبی پہچانی نہیں جا رہی تھی. جب بیبیاں واپس آئیں نا مدینے, کل میں ایک اور بیبی کے مسائل پڑھوں گا, سخت مسائل ہے, درخواست کی گئی ہے پیش کروں گا. کوئی بیبی پہچان, مولا سجاد خود فرماتے ہیں جب ہم لوگ کربلا اور شام سے واپس آئے نا تو ہمارے خاندان کی کوئی بیوی پہچاننے لائق نہیں رہی تھی, لوگ پوچھتے تھے یہ کون سی بیوی ہے. بس بھائی میں دو جملے کہنے والا ہوں, ایک واسطہ دوں گا پروردگارہ, واسطہ جناب زینب کی مظلومیت کا. جو جب واپس مدینے پہنچی نانا کے روزے سے ماں کی قبر پہ گئیں, ماں کی قبر کی زیارت کرنے کے بعد بھائی کے گھر گئے, امام حسین کے گھر گئے, اپنے گھر نہیں گئے, جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کے گھر نہیں گئی, بھائی کے گھر گئے. جب مولا حسین کے گھر گئی نا تو جناب زینب نے سب کا پرسہ لیا, سب کا پرسہ دیا, لیکن بیٹوں کا پرسہ نہیں لیا. کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا, کوفہ میں شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا, نانا کے روزے پہ گئیں بیٹوں کا کوئی گلہ نہیں کیا, ماں کی قبر پہ گئیں بھائی کا ذکر کیا بیٹوں کا ذکر نہیں کیا, بھائی کے گھر گئیں بھائی کا پرسہ لیا بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. لیکن آخر ماں تھیں کب تک برداشت کرتی. ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار نے بلا بھیجا, کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جائے. جناب زینب کبرا اٹھی گھر جانے لگی, جب گھر جا رہی تھی نا بی بی نے سر پہ برقع رکھا, جیسے گھر کی جانب چلی بی بی کی ٹانگیں لرزنے لگے, کلیجہ منہ کو آنے لگا, دل پھٹنے لگا. اب بی بی گھبرا رہی ہے گھر جاؤں تو کیسے جاؤں. جیسے ہی گھر پہنچی بی بی نے صحن میں بچھی دو جانمازیں دیکھے, دونوں جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائے اور رو رو کے کہنے لگی اونو محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا. بی بی تڑپنے لگی رونے لگی, جب رو رہی تھی نا زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی, اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر تیار آ گئے. بھائی ہاتھوں کو بلند کر کے میں واسطہ دے رہا ہوں, حاجات طلب کر لیجئے گا, ہر مومن ہر مومنہ کی دعا قبول ہوگی. سنیں گے آخر جملہ ہے, جیسے ہی گریہ کر رہی تھی جناب عبداللہ ابن جعفر تیار آئے لیکن پہچان نہیں سکے, نہ جانے کیا بیت گئی. جناب زینب پہ دیکھا جناب زینب کو, جناب عبداللہ ابن جعفر تیار ہیں, اور ایک مرتبہ کہا بی بی آپ ہمارے گھر میں کیوں آئیں, میری زوجہ گھر نہیں ہے, آپ تشریف لے جائیے. جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور ہاتھ دونوں سر پہ رکھنے کے بعد کہا عبداللہ پہچانا نہیں, عبداللہ میں زینب ہوں, عبداللہ ہم لٹ گئے برباد ہو گئے, عبداللہ اونو محمد مارے گئے. نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے, زمین پہ بیٹھ گئے, پھر اٹھے پھر دوبارہ گر گئے زمین پہ. جب دوسری تیسری دفعہ زمین پہ گرے نا بار بار, اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا, پوچھا عبداللہ کیا بات ہے بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی. جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب وہ دونوں حسین پہ قربان, میں ہوتا میں بھی حسین پہ قربان ہو جاتا. زینب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. جناب زینب کے ہاتھ ابھی بھی سر پہ تھے, کہا عبداللہ کیا سوال ہے. کہا زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے, جیسے کہا نا یہ نشان کیسے ہے. جناب زینب نے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں, علی کی بیٹیاں بغیر چادروں کے کوفہ و شام کے بازار, شرابی کا دربار, ہاتھوں میں پتھر, باغیوں کے نعرے. بی بی نے مسائل پڑھے جناب عبداللہ برداشت نہیں کر سکے, ایک ہی بات دہراتے رہے, ارے علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں. پروردگارا واسطہ جناب زینب کبرا کا, بی بی کے مصائب کا واسطہ. پروردگارا تمام مؤمنین کی حفاظت فرما, صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا جہاں جہاں مؤمنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرضے ادا فرما. بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی ہے, بس بھئی آپ تھک گئے ہوں گے نا بہت زیادہ, آپ بہت روئے ہیں آج, میں نے بڑے سخت مصائب پڑھے, میں نے بہت پرانی مصائب کر دیے نا, آپ تھک گئے ہوں گے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے, مسلسل رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے, یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. پروردگارا واسطہ جناب زینب کی عظمتوں کا, ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا عراق و شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارا پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو بھی رد نہ فرما. پروردگارا ہم سب کو زندگی میں بار بار سید الشہداء کی جناب زینب کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما, ہمارے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ جنت البقیع جنت معلی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، بانیان کی توفیقات میں، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جنہوں نے اہتمام کیا، حصہ لیا، جو شریک ہوئے مجلس میں، پروردگارہ سب کو، تمام ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔